بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سليم حبيب الله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انبیاء کرام کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کا ایک وسیع عظیم الشان سلسلہ جو ہزاروں سال پر محیط تھا، انسانوں کی ہدایت کے لیے شروع فرمایا ہے، اور اس دن کو تدریجاً نبی اکرم کے ذریعے سے کمال پر پہنچایا. اگر دین کی بنیادی تعلیمات پر غور کریں اور گزشتہ شریعتوں سے اس کا مقایسہ کریں تو دین اسلام کے اندر ایک حکم ایسا ہے کہ جو لگتا ہے کہ گزشتہ شریعتوں کے مقابلے میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور اس اعتبار سے، اس حکم کے اعتبار سے شیعہ فرقہ شاید پوری دنیا کے اندر ایک واحد فرقہ دین سمجھ میں آتا ہے کسی بھی مذہب کے اندر، جس کے اندر اتنی زیادہ اس اصل کو اہمیت دی گئی ہے، اور وہ اصل ہے عدل اور عدالت کی اصل. بظاہر ایسا کوئی فرقہ نظر نہیں آتا جس نے شیعہ فرقہ کی طرح عدل کو اپنے اصول دین کے اندر قرار دیا ہو. اہل سنت میں بعض فرقے ہیں جو عدل الہی کے قائل ہیں، مثال کے طور پر معتزلہ در مقابل اشاعرہ، کہ اشاعرہ عدل الہی کے منکر ہیں اور معتزلہ عدل کے قائل ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس کو اصول دین کا حصہ قرار نہیں دیا. تو نہیں احساس ہوتا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی فرقہ ایسا ہو کہ جس نے عدل کو اصول دین میں قرار دیا ہو. اور جو شیعہ نے عدل کو اصول دین میں قرار دیا، وہ بھی عدل اپنے جامع ترین مفہوم کے اندر ہے. اور عدل کے ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کئی پہلو بنائے جا سکتے ہیں. بنیادی طور پر عدل کے دو پہلو کیے جا سکتے ہیں، ایک عدل الہی ہے، اللہ کا عدل ہونا، اور ایک وہ عدل ہے جو انسانوں کے اندر مطلوب ہے، انسان کا عدل ہونا. عدل الہی یہ ہے کہ تین حصوں میں خدا تعالیٰ کے عدل کو بیان کیا جاتا ہے. ہے تو خدا ایک ہی، اس کی صفات بھی اس کی ذات ہے، ان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، تو عدل کے بھی تین حصے نہیں ہیں، لیکن ہم بیان کرنے کے لیے اس کو تین حصوں میں بیان کرتے ہیں. ایک عدل ہے پروردگار عالم کا خلقت کے موقع پہ عدل کرنا، الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، اس نے ہر چیز کو خلقت مکمل عطا کی، اس کے بعد ہدایت دے دی. خلقت میں کسی مخلوق کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، عدل ہوا ہے. جو ذمہ داری جس مخلوق کو دی گئی تھی اس کے تناسب سے تمام صلاحیتیں اس مخلوق کو دے دی گئی ہیں. دوسرا عدل اس کی ربوبیت کے اندر ہے، دنیا کا نظام چلانے کے اندر اس نے نعوذ باللہ ظلم کا کوئی رجحان نہیں دکھایا، عدل محض ہے. تو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ربوبیت کے دائرے کے اندر آتا ہے وہ سب کا سب عدل الہی کے تحت کار فرمائے. ہاں، عدل سے بڑھ کر رحم دکھا سکتا ہے، لیکن عدل سے کم نعوذ باللہ ظلم کا کوئی پہلو نہیں ہے. بس ایک عدل ہے خلقت کے اندر، ایک عدل ہے ربوبیت کے اندر، اور تیسرا عدل ہے اس کی جزا و سزا کے اندر. جزا و سزا میں کہیں سے بھی ظلم کا کوئی پہلو نہیں ہے، مطلق عدل دکھائے گا، ہر مخلوق کو بہترین عدل کے ذریعے سے جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ وہ عدل ہے کہ جو خالق کے اندر ہے، الہی عدل. ایک وہ عدل ہے جو مخلوق کے اندر ہے, اور مخلوق کے اندر عدل کو بیان کرتے ہوئے امیر المومنین نے عدل کی تعریف ارشاد فرمائی ہے, درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی تعریف کو ہم الہی عدل پر بھی لے جا سکتے ہیں, لیکن چونکہ مورد نظر مخلوق کا عدل تھا تو لہذا اس کو مخلوق کے عدل میں بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں بس اس شے علی موضعہ, ہر چیز کو اس کی جگہ پر قرار دینا. الہی عدل کی تفسیر بھی اس سے ممکن ہے, لیکن مخلوق کے اندر بہت واضح ہے, انسان ہر چیز کو اس کی جگہ پر قرار دے دے اس کو ہم عدل کہیں گے. ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا مطلب نہیں ہے, ہر چیز کو اس کے تقاضے کے مطابق اہمیت دینا یہ بھی مطلب ہے. مثلا آپ کی زندگی میں عدل یہ ہے کہ نماز کو بہت اہمیت ملے. پروردگار عالم نے جس حساب سے اس کو بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر, 60 سے زیادہ مورد نے واضح حکم آئے کہ نماز قائم کرو. روایات کے اندر قرۃ عین تعبیر ہوا, آنکھوں کی ٹھنڈک تعبیر ہوا, مومن کی معراج تعبیر ہوا. ان تمام کو دیکھتے ہوئے مومن کا عدل یہ ہوگا کہ وہ نماز کو بہترین جگہ کے اوپر رکھے. تعجب ہمیں ان دوست احباب کے اوپر ہے جو ایک طرف سے اذان میں حی علی خیر العمل کے تکرار کے اوپر اصرار کریں گے اور دوسری طرف سے اپنی زندگی میں اسی نماز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے. ایک طرف سے اس بات کے معتقد ہیں کہ اذان کا ہونا ضروری ہے اور اس اذان کے اندر شہادت عام المومنین کا بیان ہونا بہت واجب ہے. دوسری طرف سے جب بات آتی ہے حی علی خیر العمل کے اوپر تو اسی خیر العمل کو خود فراموش کر رہے ہیں, اسی خیر العمل کو خود نظر انداز کر رہے ہیں, جبکہ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ نماز پہ اہمیت دی جا رہی ہوتی. بس انسان کے اندر عدل ہے, بس اس شے علی موضعہ, ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. عدل بھی دو قسم کا ہو سکتا ہے انسان کے اندر. عدل ایک انسان کے اندر عدل ہوتا ہے انفرادی سطح پر کہ آپ اپنی ذات کے اندر عدل کر کے دکھاتے ہیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا ہر چیز کو اس کے حساب سے اہمیت دیتے ہیں. ایک انسان کے اندر عدل ہوتا ہے معاشرتی سطح پر کہ آپ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کر کے دکھاتے ہیں, معاشرے کے اندر جس کا جو حق ہے اس کو دے دیتے ہیں. اگر معاشرے کے اندر عدل کی بات ہو تو اس کو ہم اجتماعی عدل تعبیر کرتے ہیں, معاشرتی عدل یا سوشل جسٹس. اب عجیب بات یہ ہے کہ جو تعلیمات ہمارے پاس تھیں جس کے اوپر ہمارے دین نے مثال کے طور پر اپنے ابتدائی زمانے میں 1400 سال پہلے اصرار کر دیا تھا, ان تعلیمات کو ہم نے ٹرمنالوجیز کی شکل نہیں دی, دوسروں نے ان کی ٹرمنالوجیز بنائی اور وہ علوم کے بانی بن گئے, اور انہی تعلیمات کو رکھنے والے لوگ ان علوم کے صرف پیروکار کہلائے, مقلد کہلائے. مثال کے طور پر خود سوشیولوجی جس کو ہم اردو میں معاشرتی علوم تعبیر کرتے ہیں یا اجتماعیات تعبیر کرتے ہیں, اگر آپ تصور فرمائیں تو سوشل جسٹس کا تصور دین اسلام کے ذریعے سے شروع ہوتا نظر آتا ہے. عیسائیت کے اندر سوشل جسٹس نہیں ہے, انفرادیت ہے. یہودیت کے اندر منحرف ہونے کے بعد صرف ایک قوم رہ گئی, باقی سب اس قوم کے غلام بن گئے. بدھ مت اور ہندو مت سب کے سب کسی علاقے اور کسی قوم سے مختص ہو کے رہ گئے, صرف اسلام تھا جس نے سوشل جسٹس کے اوپر اصرار کیا. اسلام کا آنے کا زمانہ ہوتا ہے 6ویں صدی عیسوی, 571 عیسوی کے اندر رسول خدا کی ولادت ہوئی, یعنی دین اسلام 620 عیسوی کے قریب اپنی تعلیمات کو پیش کرتا ہے. اس وقت سے لے کر 800 سال بعد تک کسی مغربی اسکالر کے پاس سوشل جسٹس کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اس کے بعد اجتماعیات اور سوشیولوجی کا بانی ان کا اسکالر آگسٹ کاؤنٹ کہلاتا ہے, اور تعجب یہ ہے کہ ہم جو سوشل اسٹڈیز کے بانی ہو جانے چاہیے تھے, سوشیولوجی کے بانی ہونے چاہیے تھے, چونکہ سوشل جسٹس کی فکر ہمارے پاس سے شروع ہوئی تھی اور سوشل جسٹس کے بہترین نمونے امیر المومنین اور ائمہ اطہار کی ذات میں ہمارے پاس موجود تھے, تب بھی ہم ان علوم کے بانی نہیں کہلائے. اچھا, مغرب کے اندر ایک عجیب بات ہے, وہ یہ ان کی ہوشیاری بھی ہے. مغرب مالک کے سلسلے میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے, کہتے ہیں ساری سڑکیں روم سے شروع ہوتی ہیں. قدیم زمانے میں جب لبنان کا نقشہ, یورپ کا نقشہ بیان کرنے لگتے تھے مغربی ممالک, تو وہ کہتے تھے جتنی بڑی شاہراہیں دنیا کی ہیں ان سب کا اسٹارٹنگ پوائنٹ روم ہے, کیونکہ اپنے آپ کو مرکزیت دیتے تھے. آج تک ایسا ہی ہے. مغربی ممالک کا کہنا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اچھی چیز ہے ہم سے شروع ہوئی ہے, آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. گویا تمام دنیا کے اندر بسنے والی ساری قومیں جہالت اور فقری علمی فقر کا شکار ہیں, اور صرف ایک مغربی قوم ہے جس کے اندر علم کی ترقی ہے. بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی ان کے ایک سکھائے کے اندر سیکھتے چلے گئے, اور ہم نے کبھی توجہ نہیں کی کہ ہمارے پاس علوم کی حیثیت کیا ہونی چاہیے تھی, ہمارے پاس معلومات کی حیثیت کیا ہونی چاہیے تھی. بہرحال عدل کا ایک اور پہلو ہے عدل اجتماعی, جس کو ہم سوشل جسٹس تعبیر کرتے ہیں, اور اس سوشل جسٹس کے تحت ہمارے پاس قوم تشکیل پاتی ہے. کل عرض ہوا کہ اسلام نے کسی قوم کو جغرافیائی تقسیم میں تقسیم نہیں کیا, اسلام نے کسی قوم کو زمانے کے اندر تبدیل نہیں کیا, کسی کو نسلوں کے اندر تقسیم نہیں کیا, اس نے صرف ایک معیار کے اوپر تقسیم کیا ہے, وہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے نظریے کے اندر اور عمل کے اندر. جتنا خدا کے ساتھ نظریے میں قریب ہے اس کو مسلم مومن تعبیر کرتا ہے, جتنا دور ہے اس کو کافر اور مشرک تعبیر کرتا ہے, جتنا عمل کے اندر اللہ سے نزدیک ہے اسے مومن تعبیر کرتا ہے, مسلمان تعبیر کرتا ہے, اور جتنا دور ہے اس کو ظالمین اور قاسطین تعبیر کرتا ہے. یہ وہ چیز تھی جو ہمارے پاس سے نکلنی چاہیے تھی, قوم کا مطالعہ, قوم کی اسٹڈی, لیکن بدقسمتی سے ہم قوم کے مطالعے میں انتہائی پیچھے رہ گئے, لہذا اب اپنی قوم کے مسائل حل کرنے سے عاجز ہو گئے. یعنی آپ نے بہت زیادہ لوگوں سے یہ سنا ہوگا ہماری قوم ابتری کی طرف جا رہی ہے, ہماری قوم کو زوال آ رہا ہے. لیکن اگر آپ کسی سے پوچھیں قوم کو زوال کیوں آ رہا ہے اور قوم کے اس زوال کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا, تو یا تو ایسا ہوگا کہ کوئی جواب نہیں ملے گا, اور اگر جواب ملے گا تو ان افکار پر جو مغربی فکروں کے اوپر بنے ہوئے ہیں. میں ایک دو جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پھر اسلام کی طرف واپس آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی پسماندہ سے علاقے میں چلے جائیے, نسبتاً پسماندہ علاقے کے اندر, مادی طور پر پسماندہ, ایسے کسی علاقے میں چلے جائیے اور وہاں پر جا کے پوچھئے کہ لوگوں کی اس مشکل کا حل کیا ہے, تو فوراً آپ کو جواب ملے گا لوگوں کو روزگار مل جانا چاہیے. اگر لوگوں کو روزگار مل گیا, ان کی مادی مشکلات حل ہوئی, تو گویا خود بخود مومن بن جائیں گے. دیکھیے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے تھا, مثلا ہم اس پورے قوم کو لے لیں جو پاکستان کے اندر اہل بیت کے ماننے والے موجود ہیں, ان کو ہم کہاں پہنچانا چاہتے ہیں, اگر ہم ان لوگوں سے ہمدرد ہیں انہیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, انہیں کس مقام پر لے جانا آپ کا مقصد ہے, اس کے تحت دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے حل کیا ہیں. اب گویا ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں قوم کی, یعنی اہل بیت کے ماننے والوں کی, تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سپریم اتھارٹی اس قوم کے پاس پہنچ جائے, یہ اس کا کمال ہے. کچھ یوں سمجھ میں آنے لگا ہے لوگوں کو. اب تصور کیجئے مثلا آئیڈیلز کیا ہیں, مثلا آپ آئیڈیل لے لیجئے, آپ کہیں گے کہ کسی علاقے کے اندر اہل بیت کے ماننے والے بہت طاقتور ہیں, تو بیان ہوگا کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے. آیا کسی قوم کا کسی کی مرضی سے کرنا یہ اس کے کمال کی نشانی ہے؟ کسی قوم کا طاقتور ہونا کمال کی نشانی ہے؟ مثلا بہت واضح طور پر کہیں پاکستان میں شیعہ قوم کو ہم کہاں پہنچانا چاہتے ہیں, کیا ہدف ہے ہمارا, کیا مقصد ہے؟ تو کچھ لوگوں کا ہدف و مقصد یوں لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں شیعہ بہت طاقتور ہو جائیں, یہ مقصد ہے. قطعاً مقصد نہیں ہے. طاقت حاصل کرنا کون سا مقصد ہے؟ طاقت بنفسی معمولاً فساد کی طرف مائل ہے, جس کو معمولاً کہتے ہیں پاور کرپٹس. طاقت تو فساد کی طرف لے کے جاتی. آیا شیعہ کو طاقتور کرنا یہ مقصد ہے؟ نہیں. اگر طاقت کی بات بھی ہوتی ہے, طاقت کے پیچھے کچھ اور مقصد ہے. اگر طاقت مقصد ہے تو آپ ابھی طاقتور نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آپ کی آبادی 20% ہے, کہاں سے طاقت آئے گی؟ 80% کے مقابلے میں 20% سوائے ظلم کریں اور تو طاقتور نہیں ہو سکتے اگر بات طاقت کی ہے. اور اگر آپ کو طاقت کسی اور مقصد سے چاہیے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا وہ مقصد کیا مقصد ہے. ابھی دیکھیے جتنی ہماری منصوبہ بندی بنتی ہے, جو بھی لوگ ہمارے منصوبہ بندی کرنے والے ہیں ان کی منصوبہ بندی میں مین پرائیورٹی جو آ رہی ہوگی وہ دولت کے حساب سے طاقتور ہو جانا ہے, یا اور کسی نے جا کر بہت زیادہ سوچ لیا تو سیاسی اعتبار سے طاقتور ہو جانا ہے. آیا پاکستان میں, یعنی ہمارا آبجیکٹو, فرض کیجئے اگر ہم سے کوئی یہ کہے 25 سال کے لیے اس قوم کے اہداف بنائیے, کیا اہداف ہے ہمارے پاس؟ مثلا ہدف یہ ہے 25 سال میں پاکستان کی حکومت شیعہ کے ہاتھ میں آ جائے, یہ ہدف ہے. اگر آ بھی گئی تو کیا ہوگا؟ بس یہ ہدف نہیں ہے. اتنی جگہوں کے اوپر حکومتیں بنی ہوئی ہیں, حکومت بننا ہدف نہیں ہے. مثال کے طور پر دوسرا ہدف یہ سوچ سکتے ہیں, مالی اعتبار سے شیعہ اتنے مضبوط ہو جائیں, جیسے بدقسمتی سے ہمارے دوست احباب بولتے بھی ہیں, جیسے دنیا میں یہودی مضبوط ہیں. اچھا فرض کیجیے اگر ہم پاکستان میں اتنے مضبوط ہو گئے جیسے دنیا میں یہودی مضبوط ہیں, وہ بھی مالی اعتبار سے, پھر کیا ہوگا؟ کمال ہے یہ. اہل بیت کے نزدیک یہ کمال تھا. ایک جگہ پہ طاقت حاصل کرنا اہل بیت کے نزدیک کمال نہیں ہے, ایک جگہ پہ دولت حاصل کر لینا یہ اہل بیت کے نزدیک کمال نہیں ہے, ایک جگہ پر فیصلوں کی جگہ پر پہنچ جانا, فیصلہ کرنے والی شخصیتیں آپ کی شخصیتیں ہوں, اس میں کوئی کمال ہے؟ اس میں بھی کمال نہیں ہے. تو پھر وہ ہدف کیا ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ اس جگہ پر ہم نے ہدف کو صحیح ڈیفائن نہیں کیا ہوا, تو جو راستے چن رہے ہیں وہ راستے بھی غلط راستے ہیں, وہ راستے بھی غلط نکلے جا رہے ہیں. مثلا اگر ہمارا ہدف طاقت تک پہنچنا ہے تو طاقت تک پہنچنے کے اپنے انسٹرومنٹس ہیں, اس کے اپنے وسیلے ہوتے ہیں, آپ جائیے ان وسیلوں کو استعمال کر لیجئے. لیکن اصل سوال تو اپنی جگہ باقی ہے, طاقت تک پہنچنا ہدف ہے ہی نہیں. نہ طاقت تک پہنچنا ہدف ہے, نہ دولت تک پہنچنا ہدف ہے. اگر جا کر ڈیفائن کریں پھر ہدف کیا ہے شیعہ قوم کا, آئیے دیکھیے پاکستان میں شیعہ قوم کا ہدف کیا ہونا چاہیے. چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ظاہر ہمیں سیرت تو خاندان اہل بیت سے حاصل کرنی ہے. مثلا ہم یہ سوچتے ہیں اہل بیت جب حکومت چاہتے تھے یا حکومت پر پہنچے تو ہدف کیا تھا؟ مثلا اگر معاشرے کے اندر دولت کو شیعہ تک پہنچانا ہدف ہوتا تو امیر المومنین حکومت حاصل کرنے کے بعد اس زمانے کی دولت کو شیعہ قوم تک پہنچا دیتے. کیا ایسا ہوا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں دیا, ان کے بھائی نے مانگا, انہوں نے ان کو بھی نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے امیر المومنین کے نزدیک شیعہ قوم کا کسی معاشرے کے دولت مند افراد پر مشتمل ہونا یہ کوئی ہدف نہیں ہے, اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے, اس میں کوئی برتری نہیں ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک تھا ہی نہیں. لہذا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خاندان اہل بیت نے دولت حاصل کی ہو, اس دولت کو شیعوں کے اندر متمرکز کر دیا ہو, کنسنٹریٹڈ کر دیا ہو اور کہا ہو یہ ہمارا مقصد ہے. تو چلیے اگر یہ ہوتا تو ہم بھی مقصد بناتے کہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر قبضہ کر لینا, مثلا یہ ہمارا مقصد ہے. ان کا مقصد یہ تھا ہی نہیں. دوسرا سوال لے لیتے ہیں, جب خاندان اہل بیت حکومت پر آئے جو بہت کم مدت ہے, امیر المومنین کے معاملے میں 4 سال اور کچھ مہینے اور امام دوم کے معاملے میں فقط 6 ماہ, تو کیا ایسا تھا کہ انہوں نے شیعوں کو طاقت کے مکانات پر پہنچانے کی کوشش کی ہو؟ مثلا انہوں نے کہا ہو آج سے تمام قبیلوں کے سردار صرف شیعہ ہوں گے, یہ بھی نہیں ہوا. مثلا انہوں نے کہا ہو کہ تمام علاقوں کے گورنر صرف شیعہ ہوں گے, یہ بھی نہیں تھا. صلاحیت دیکھتے تھے, صلاحیت ہے تو اس کو رکھ دیں گے. زیاد ابن ابی جو بعد میں جا کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بدترین دشمن بن گیا, وہ ایک موقع کے اوپر گورنر تھا امیر المومنین کی حاکمیت میں. اس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد وہی ہے جو کوفے کا گورنر ہے جس وقت سید الشہداء کی شہادت ہوئی ہے. اہلیت اور صلاحیت دیکھ کر انتخاب کرتے تھے. لہذا زبیر کا انتخاب آخر تک انہوں نے کسی علاقے کی گورنرشپ کے لیے نہیں کیا, جبکہ رقابت داری بھی تھی اور فیصلہ بھی کر لیا تھا گورنر بنانے کا. صرف زبیر کے ایک شیطانی جملے کی وجہ سے امیر المومنین نے فیصلہ واپس لے لیا. جب زبیر بلایا کہا تمہارے لیے میں نے گورنرشپ تیار کی ہے, فلاں علاقے کی تم گورنر بننے والے ہو, آ کر اپنا کاغذ لے لو. جب گورنرشپ کا وہ لیٹر لینے آئے تو انہوں نے کہا کہ خدا آپ کو اس صلہ رحم کے اوپر جزا دے. جیسے ہی کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزا دے, امیر